الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے, اسی کی تائید و نصرت سے تورات میں قرآن میں ہم سورۃ الاعراف کا مطالعہ کل شروع کر چکے ہیں, اور اس کی تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اس سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک کے واقعات ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے ہیں, اور ازل میں جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے, قصہ آدم ابلیس, وہ دوسرے رکوع میں ذرا تفصیل کے ساتھ کل ہم نے اس کا مطالعہ کیا. اور اہم بات یہ کہ کس طرح سے شیطان نے ہمارے والدین کے ستر جو کہ پوشیدہ رکھے گئے تھے ان پر واضح کر دیے, ان کو پہلا پھسلا کر وہ جنت کا جو درخت جسے منع کیا گیا تھا اس کو کھایا گیا. اور یہ وہ شیطان کا حملہ ہے بے راہ روی کا, کہ جو آج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد انسانی یعنی جو ابن آدم ہے اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے بے راہ روی کے حوالے سے. خاص طور پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے اس کا شیطان کا کہ جو کہ جاری ہے. آج کا جو یہ رکو جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں, رکو نمبر 3, اس میں بھی یہ جو ابتدائی آیات ہیں آیت نمبر 26 تا 28, ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں خبردار کیا ہے انسانیت کو کہ جس طرح سے شیطان لعین نے جنت میں تمہارے والدین کا لباس اتروایا تھا, تو کہیں اس دنیا میں یہ تمہیں بھی جو ہے وہ عریانی اور فحاشی میں مبتلا نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, شیطان کے اس حملے سے بچنے کے لیے لباس کی ایک نعمت ہے کہ جو کہ وہ ہمیں عطا فرمائی, جس کا بیان جو ہے وہ اب ابتدائی آیات میں آ رہا ہے کہ جو لباس تمہارے ستر کو پوشیدہ بھی رکھتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا بنی آدم, اے اولاد آدم, قد انزلنا علیکم لباسن, ہم نے تم پر لباس اتارا ہے, یواری سوآتکم وریشا, جو تمہارے ستر کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. یعنی یہ لباس کی نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے. اور فرمایا جا رہا ہے ولباس التقوی ذالک خیر, یہ جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی ظاہری جو بھی پوشاک ہے, جو ظاہری لباس ہے, چاہے وہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر یہ باطنی لباس اس سے آری انسان ہوگا تو پھر یہ ہے کہ واقعتاً اس کے اندر وہ درندگی اور حیوانگی ہے کہ جو اس کا اظہار اس کے ظاہر سے بھی ہوتا ہے. یعنی اگر یہ تقوی کا لباس اس سے انسان آری ہو جائے تو پھر شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس کا وہ کھلواڑ بھی کرتا ہے, اس کا مذاق بھی کرتا ہے, اور اس کے بالکل اگینسٹ اس کی گاڑی ہے کہ جو کہ چلتی ہے. تقوی کے لباس سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے یہ لباس انسان کے جسم سے چپک جاتا ہے, اسی طرح سے یہ تقوی بھی انسان سے جو ہے وہ چپکنا چاہیے. یعنی بالکل وہ خدا خوفی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو جذبہ ہے وہ بالکل انسان کے ساتھ رہے, ہر وقت ہر قدم جو بھی اٹھے اس کا وہ اس احساس کے ساتھ کہ کہیں یہ قدم اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں اٹھ رہا. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ لباس تقوی کے معنی. ویسے لباس ظاہری اس کے اعتبار سے بھی تقوی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ایسا لباس وہ انسان پہنے کہ اس میں پھر تکبر کا معاملہ نہ ہو, اسی طرح سے اسراف کا معاملہ نہ ہو. پھر مرد مردانہ لباس پہنے، عورتیں عورتوں والا لباس پہنے. تو لہٰذا یہ لباس التقوی ظاہری اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی ہے کہ اگر اس سے عاری انسان ہوگا، تقوی سے خالی ہوگا، تو پھر یہ ساری چیزیں شریعت کی وہ بوجھ محسوس ہوتی ہیں. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی ہے، یہ بہت خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے لباس کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی کہ جو لباس کے باوجود اریاں ہوتی ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ لباس بھی پہنے ہوتی ہیں لیکن اتنا باریک ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے کہ ان کے جو ستر کی جو یعنی پوشیدہ چیزیں جو پوشیدہ رکھنے والی ہیں وہ بالکل نمایاں ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں. تو ایسی خواتین پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے مردوں کی جو بھی ستر کی چیزیں، آج بھی ہمارا جو بھی لباس ہے اس کو اقرب الی السنہ ہونا چاہیے، سنت کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. آج اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی اندھی تقلید میں جہاں ہمارا بدوباس طرز لباس، طرز رہائش بالکل جو ہے وہ مغربی سوچ اور افکار کا جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وہ یعنی غلامی ہے کہ جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں پائے. یعنی وہ مغرب کی جو براہ راست تسلط ہے اس سے تو الحمدللہ مسلمان اقوام وہ ایک ایک کر کے آزاد ہو گئیں، لیکن یہ طرز لباس طرز رہائش کے اعتبار سے آج بھی ہم مغرب کے غلام ہیں. اکبر الابادی نے تو بڑا مرثیہ کہا تھا اس حوالے سے، مرحوم، انہوں نے یہ اشعار لکھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے اور نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. یعنی آج ہم مغرب کی اندھی تقلید میں اپنے تہذیب کے جو شاداب چمن تھے، جو ہمارا خاصہ تھا لباس کے اعتبار سے، بدوباس کے اعتبار سے، اس سے بالکل ہم آری ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنا چست لباس، چاہے وہ مرد کا معاملہ ہو، نوجوانوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ خواتین کا معاملہ ہو، ہماری یہ بچیاں ہیں، ہماری ہی نوجوان ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ فیشن کے نام پر، بوتیک کے نام پر آج یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کہ وہ لباس سے ہمیں بالکل آری کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی ڈھانکے اور تمہارے لیے مجھے بھی زینت بھی ہو، یعنی یہ لباس زینت کا بھی ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ تقوی کا لباس ہے کہ ذالک خیر، جو تمہارے لیے بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ جو لباس ہے نا، اللہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دے رہے ہیں کہ یہ لباس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، کہ تاکہ وہ غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ جیسے اس نے نکالا تمہارے والدین کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، کہ ان کے لباس ہے کہ جو کہ اتروا دیے ان سے. لیریہما سوآتہما، کہ تاکہ ان کے ستر وہ ان کے سامنے ظاہر کر دے. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ سب سے بڑا حملہ شیطان کا ہے. اور آج یہ فینسی ڈریس شوز اور یعنی کیٹ واکس کے نام پر یہ بے حیائی ہے کہ جو کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہے. ایون بچوں کی سطح پر بھی، اسکولز میں بھی بعض، یعنی بڑے ہائی فائی اسکولز، اور اس میں جو ہے وہ کیٹ واکس ہیں کہ جو بچیوں کی وہ کرائی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس مغربی دجالی تہذیب سے محفوظ فرمائے. فرمائے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور وہ شیطان تو تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کا جو قبیلہ ہے، یعنی شیطان کے جو چیلے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. من حیث لا ترونہم، وہاں سے وہ دیکھتے ہیں تمہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کا قبیلہ، وہ من الجنت و الناس، سورہ ناس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جنوں میں سے بھی اس کے چیلے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، شیطان صفت جو بھی انسان ہے. تو لہٰذا اس کے قبیلے میں آج آپ دیکھیں کہ کون بے راہ روی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. یعنی یہ فلمیں ڈرامے اور یہ فنکار اور فنکارائیں، موسیقار، یہ وہ ہیں کہ جو کہ واقعتاً اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ بے راہ روی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں تک یہ بے حیائی ہے کہ جس کا سامان آ چکا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس پورے قبیلے سے کہ جو شیطان صفت قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا، دوست بنا دیا کہ جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ اس دوستی سے ہمیں محفوظ فرمائے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ بے حیائی کا معاملہ کریں, خاص طور پر قریش مکہ کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک خود ساختہ ایک چیز نکالی اور اسے بڑا اجر و ثواب کا وہ باعث سمجھتے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ بھئی یہ سوچا کہ بھئی انسان جس کیفیت میں دنیا میں آیا تھا, بالکل یعنی اس کا لباس کچھ نہیں تھا, جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا کوئی اس کے اوپر لباس نہیں تھا, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا جو بھی طواف ہو تو لہٰذا وہ بالکل برہنہ کیا جائے, اسی طرح سے کہ جس طرح سے انسان کی آمد بچے کی صورت میں بے لباس ہوئی تھی. تو لہٰذا اس میں وہ بڑا اس کو عبادت سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو ایک آشکانہ عبادت ہے طواف کی. تو لہٰذا اس میں تو جو بھی زیب و زینت کے جو بھی ذرائع ہیں وہ جسم پر ہونے نہیں چاہیے. تو لہٰذا اس کو بڑا عبادت سمجھا اور برہنہ طواف ہے کہ بالکل جو کہ خانہ کعبہ کے وہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب بھی وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا آبَاءَنَا, تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح سے کرتا ہوا پایا ہے, وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا, یعنی صاف جھوٹ ہے کہ جو کہ بولتے تھے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, تو نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تو تمہیں بے حیائی کا تو حکم نہیں دیتا, بلکہ سورہ نحل میں ہم پڑھیں گے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, اللہ تعالیٰ تو تمہیں بے حیائی سے, منکرات سے اور بغاوت کے کاموں سے, ذاتی کے کاموں سے روکتا ہے, وہ کہاں سے تمہیں حکم دینے لگا کہ تم اس طرح سے توحید کے مرکز کا بالکل برہنہ طواف کرنے لگو. اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور کیا تم وہ کہتے ہو اللہ کے بارے میں یا اللہ پر وہ باندھتے ہو کہ جو کہ تم نہیں جانتے؟ سراسر جو ہے وہ یہ جھوٹ ہے, یہ فحاشی تو انسان کو حیوان بناتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ حیوان بنائے گا انسان کو؟ قل امر ربی بالقسط, اے نبی آپ فرمائیے کہ میرے رب نے مجھے عدل کا حکم دیا ہے. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو بے حیائی ہے نا, یہ عدل کی جو ہے وہ ضد ہے, کیونکہ یہ انسانیت پر ظلم کرتی ہے. یہ بے حیائی کا جو بھی معاملہ ہے, ایک بے حیا انسان وہ کرتا کیا ہے, وہ کسی دوسرے انسان پر ڈوڑے ڈالتا ہے, اس کے خاندان پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے, شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور ان کا جو بانڈیج اللہ تعالیٰ ان کے درمیان وہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ بے حیائی کے ذریعے سے, اریانی کے ذریعے سے اس کی نگاہیں جو ہے وہ نامحرم پر پڑتی ہیں, اور بیوی کے ساتھ جو بانڈیج ہے وہ لوز پڑتی ہے. اور پھر جب شوہر اور بیوی کا تعلق کمزور پڑتا ہے تو پھر بچے ہیں کہ جو کہ منفی اثر ہے کہ جو کہ لیتے ہیں, اور خاندان وہ اجڑتا ہے. تو یہ بے حیائی یہ عدل کی ضد ہے. قول نبی آپ فرمائیے کہ امر ربی بالقسط, میرے رب نے تو مجھے عدل کا حکم دیا ہے. واقیم وجوہکم عند کل مسجد, اور یہ کہ اپنے چہرے ہر نماز کے وقت بالکل سیدھے رکھا کرو. ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور پکارو خالص اسی کی اطاعت کے لیے. کما بدأکم تعودون, کہ جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تم دوبارہ بھی جو ہے وہ جی اٹھو گے, تعودون تمہارا اعادہ ہوگا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالۃ, تو ایک فریق کو تو ہدایت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے, اور ایک فریق پر جو ہے وہ گمراہی, ایک گروہ پر وہ ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, اور بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو اپنا رفیق ہے کہ جو کہ بنا لیا. ویحسبون انہم مہتدون, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بے شک ہدایت پر ہیں, ہدایت یافتہ ہے. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, خذوا زینتکم عند کل مسجد, دیکھو اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو. یعنی اللہ نے تمہیں کہیں نہیں یہ حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرو. وَقُلُوا وَشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, ہاں اسراف مت کرو, یعنی ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ, اے نبی آپ فرمائیے کہ کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت, الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ, کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. یعنی جس طرح سے یہ لباس کا معاملہ, یہ بھی زینت ہے اللہ کی طرف سے. مشرکین مکہ نے اس کو ایک, یعنی اس سے آری ہو کر خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کر کے عبادت اس کو سمجھا کہ یہ بڑی جو ہے وہ عبادت ہے اور اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. اسی طرح سے عیسائیت میں جو ہے وہ رہبانیت کا معاملہ آیا, اور یہ سب زینت چھوڑ کر, نہ یعنی کوئی کاروبار کریں گے نہ نکاح کریں گے, اس سے جو ہے وہ اللہ سے لو وہ صحیح طور پر لگتی نہیں ہے. تو لہٰذا صرف اللہ اللہ کریں گے, اور پھر کیا انہوں نے اللہ اللہ کی کہ چرچز میں آئے راہب اور راہبائیں, اور وہاں کے ہی لوگوں نے, انہی کے لوگوں نے ہسٹری آف چرچز کے نام سے موٹی موٹی کتابیں لکھی. اور اس میں انکشفات کیے کہ ان چرچز کے تہخانوں سے ناجائز بچوں کے قبرستان برآمد ہوئے. یعنی جب وہ جائز راستہ اس پر جو ہے وہ قدغنیں لگائیں, اور یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے جو کہ سیکس اینیہیلیشن نہیں چاہتا بلکہ وہ سیکس کنٹرول کرتا ہے, وہ جائز راستہ ہے کہ جو کہ بتاتا ہے اس جنسی جذبے کی تسکین کے لیے, اور یہ پوٹنٹ جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے. لیکن عیسائیوں نے وہ رہبانیت اختیار کی. تو اصل میں معاشرے میں یہ دو انتہائیں ہیں کہ جو کہ پائے جاتی ہیں. یہود وہ دنیا پرستی میں اتنے ڈوبے کہ ان کے دل جو ہے وہ قساوت قلبی کا شکار ہو گئے. عیسائی جو ہے وہ دنیا سے اتنے کٹ گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ رہبانیت اختیار کی. حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ بالکل ایک بیلنس ویو جو ہے وہ دیتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تقوی کی روی اختیار کرنی, تمام بے حیائی کے کاموں سے, نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ اسی دنیا میں رہنا ہے. جس طرح سے وہ شاعر نے بڑا پیارا وہ شعر کہا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو لہٰذا یہ اٹریکشن جو ہیں یہ انسان کو یعنی وہ غافل نہ کر دیں دینی فرائض کی ادائیگی سے. یہ ہے اصل میں دین اسلام کا تقاضا. رہبانیت کی نفی ہے دین اسلام نے فرمائی. فرمایا کہ کس نے جو ہے وہ اللہ کی زینت کو کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی وہ حرام کی ہے. وہ تو یہ بات ہی میں نے رزق, اور وہ پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا کہ جو مشرکین مکہ نے خود ساختہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. تو لہٰذا یہ جو بھی زینت ہے, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے, یعنی اللہ پر وہ ایمان لانے والے ہیں. اور خالصۃ یوم القیامہ, اور خالصۃ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, قیامت کے دن یہ اصل میں ہوں گی اہل ایمان کے لیے, کفار جو ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں. فرمایا کذالک نفضل الآیات لقوم یعلمون, کذالک نفضل الآیات لقوم یعلمون. اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں, ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ جانتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے نبی آپ فرمائیے کہ بلا شبہ میرے رب نے تو حرام کیا ہے یعنی تمام قسم کی بے حیائی کے کاموں کو, ما ظہر منہا وما بطن, خواہ وہ بے حیائی ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو پوشیدہ ہو, والاثم اور ہر طرح کے گناہ کے کام کو, والبغی بغیر الحق اور ناحق سرکشی کے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. وان تشرکوا باللہ, اور حرام اس کو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. مالم ینزل بھی سلطانہ, وہ شرک کے جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم وہ اللہ پر چیزیں باندھو کہ جو تم خود نہیں جانتے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قوم پر زوال وہ آئے گا, ہر قوم کے لیے ایک مہلت عمل ہے. ولکل امت اجل, اور ہر امت کے لیے ایک مدت ہے کہ جو مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب ان کا مقررہ وقت وہ آ جاتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے ایک ساتھ بھی اور نہ ایک گھڑی وہ آگے بڑھ سکیں گے. یہ وقت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے متعین ہے. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, اما یاتینکم رسل منکم, اگر تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آئے ہیں, یقصون علیکم آیاتی, اور وہ تمہیں سنائے میری آیات, فمن اتقا, تو جس نے تقوی کی روی اختیار کی, و اصلحہ, اور اپنی اصلاح کر لی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگے. یہاں پر ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں قادیانی, اور قادیانی کہتے ہیں کہ میں دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب جب میری طرف سے رسول وہ آتے رہیں تمہارے پاس, تو لہٰذا یہ ہے کہ جس نے تقوی اور اصلاح کی, اپنی تقوی کی روی اختیار کی, تو لہٰذا وہی کامیاب ہے, نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم سے دوچار ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ختم نبوت پر ان کا جو ہے وہ یقین نہیں. غلام احمد قادیانی ملون کو وہ نبی ہے کہ جو کہ قرار دیتے ہیں, اور یہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ دو باتیں ہیں کہ جو کہ قادیانیوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ پوچھی جائے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا. لہٰذا وہ لازمن کہیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں, الیوم اکملت لکم دینکم, سورہ مائدہ میں وہ آیت ہم پڑھ چکے, دین جو ہے وہ اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا. دوسرا سوال ان سے یہ کریں کہ اچھا کیا یہ دین محفوظ بھی ہے کہ نہیں؟ بالکل محفوظ ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو نازل کیا اور جو ہے وہ واضح طور پر فرما دیا کہ ہم ہی انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں. تو لہذا جب رسول پر دین مکمل ہو گیا اور اس دین کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لی, تو لہذا اب کسی نبی کی کوئی حاجت بچتی ہے؟ قرآن بھی محفوظ, دین بھی محفوظ مکمل ہو کے, تو لہذا اب کسی رسول کی آمد کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور یہ کہ فقہا تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آج کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم میں سے جا کے کوئی پوچھے کہ بھائی دلیل لاؤ تمہاری نبوت کی, کیا ہے دلیل تمہارے پاس, تو یہ بھی جو ہے وہ اصل میں کفر ہے. یعنی یہ سوال کرنا اس سے کہ تمہارے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تمہیں ختم نبوت پر جو ہے وہ ایمان نہیں ہے جب ہی تم اس سے دلیل پوچھ رہے ہو. فی الحال کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہوگا کہ جو بھی اب کھڑا ہوگا, کیونکہ خاتم النبیین کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرما دیا لا نبی بعد, میرے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ چکے, دین مکمل ہو گیا, قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لی, اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اور اس سے تکبر برتا, اولئک اصحاب النار, یہی آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو شرک ہے اس کی نفی اور نافرمانوں کا حسرتناک انجام ہے کہ جو آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیات, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. سب سے بڑا جھوٹ اللہ پر وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے اپنی ملکیت میں برابر کر لیا کسی کو, سب سے بڑا جھوٹ. اور فرمایا کہ اس نے آیتوں کو جو ہے وہ جھٹلایا, اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کا حصہ یعنی کتاب لوہے محفوظ میں وہ لکھا ہوا پہنچے گا. یعنی جو بھی دنیاوی فوائد ہیں, جو بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئے, وہ دنیا میں تو ان کو یہ آسائشیں مل جائیں گی. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم, اور یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جانیں نکالنے آئیں گے, قبض کرنے آئیں گے ان کی روحیں, قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله, تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا جو ہے وہ پکارتے تھے, بڑا ان پر رلائے کرتے تھے کہ یہ ہمیں روز قیامت ہماری شفاعت کرا دیں گے, کہاں ہے وہ؟ قالوا غلوا عنا, تو وہ کہیں گے مشرکین کہ وہ تو سارے ہمارے شرکا وہ ہم سے گم ہو گئے, یعنی وہ تو آج ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. وشہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین, اور وہ اپنی جانوں پر اس وقت گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کہ وہی ہیں کہ جو کہ کافر تھے. قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار, اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ کے جو کہ گزر چکی ہیں تم سے قبل, یعنی جنوں اور انسانوں میں سے, اب تم آگ میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اب وہ نقشہ ہے کہ جب جہنم میں یہ پے در پے گروہ ہیں کہ جو داخل ہو رہے ہوں گے, امتیں ایک کے بعد ایک اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, تو کس طرح سے وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. فرمایا کلما دخلت امت لعنت اختہا, اور جب کوئی امت داخل ہوگی تو پہلے سے موجود امت پر وہ لعنت کرے گی. یعنی دو ہی کیفیات ہیں, ایک گروہ وہ کہ جو گمراہ ہوئے اور دوسرا گروہ وہ کہ جو گمراہ کرنے والا تھا. تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا اور جو گمراہ ہوئے اور اس میں جہنم واصل ہوئے, تو وہ پہلے سے موجود کہ جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے دنیا میں, ان پر جو ہے وہ لعنت ملامت کریں گے. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ جب سب اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے, قالت اخراہم لاولاہم, تو کہیں گے وہ کہ جو بعد میں آئے اپنے پہلوں کے بارے میں, یعنی کون کہیں گے کہ جو گمراہ ہوئے ان کے بارے میں کہ جو گمراہ کرنے والے تھے, ربنا ہاؤلاء اضلونا, وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہیں وہ کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کیا, یہ تھے وہ کہ جنہوں نے ہمیں شرک پر آمادہ کیا, گمراہی پر آمادہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار, بس انہیں آج اے اللہ تو آگ سے جہنم سے دگنا عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم بھی مارے گئے. قال لکل ضعف, تو اللہ کا جواب آئے گا, اللہ فرمائے گا کہ آج ہر ایک کے لیے دگنا ہے, یعنی تم بھی جو ہے وہ کم نہیں تھے، تمہارے بھی جو ہے وہ اپنے یعنی موج مستیاں تھیں، لہٰذا یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، اس وقت تم نے کیوں نہیں استعمال کی؟ دگنا عذاب، کیا مطلب ہے دگنا عذاب؟ یعنی ایک تو اپنی گمراہی کا عذاب، گٹھری وہ ان کے اوپر ہوگی، اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو بھی عذاب ہے وہ بھی وہ اپنے اوپر لا دیں گے۔ آج جس طرح سے کیفیت نظر آتی ہے، ایک ادارے میں ایک شخص ہے کہ جو کہ رشوت لے رہا ہے، وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی دھڑلے سے لو، کوئی روکنے والا نہیں، کب تک جو ہے وہ جھوپڑ پٹی میں پڑے رہو گے؟ لہٰذا محل بناؤ، رشوت دے کے بڑا ہاتھ مارو۔ لہٰذا ایک رشوت ایک ادارے میں جو ملنے والا ہے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ بے حیائی کا سامان گھر پر لے کر آتا ہے، کوئی سینما گھر جو ہے وہ بناتا ہے، یہ فحاشی کا اڈا، اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، خود گمراہ ہے، گمراہی کا بوجھ ہے، دوسروں کی گمراہی کا بھی بوجھ ہے کہ جو کہ یہ لا دیں گے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے آج، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب جو بھی گمراہ کرنے والے ہیں جو پہلے سے جہنم میں موجود، اب وہ آنے والوں کو کہیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل، کہ بھئی تمہیں ہم پر کوئی بڑائی تو نہیں تھی، یعنی اگر ہم گمراہ ہوئے تو یعنی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا تھا، اور یہ عقل تمہاری بڑی چلتی تھی دنیا میں، خوب جو ہے وہ کمائی کے معاملات اس عقل کے ذریعے سے کرتے تھے، لہٰذا ہماری بے وقوفی اپنا کر کیا تمہاری مت ماری گئی تھی؟ کیا عقل نہیں تھی تمہارے پاس کہ ہم گھڑے میں گر رہے تھے، تم بھی ہمارے پیچھے آ کے گھڑے میں گر گئے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو عذاب اس کے بدلے کے جو تم کرتے تھے۔ یہ ہے وہ نقشہ کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہونا ہے وہ ہمارے سامنے پہلے سے رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے، گمراہوں کی پیروی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب آسمان کے دروازے؟ مطلب رحمت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیات، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی ایک استعارہ ہے، ناممکنات میں سے ہے یہ چیز کہ اونٹ جو ہے وہ اتنا بڑا جانور اور وہ سوئی کے چھوٹے سے ناکے میں داخل ہو جائے، تو جس طرح سے یہ ناممکن ہے، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات سے تکبر انہوں نے کیا اور اس کو چھٹلایا، اس کو ویٹج نہ دی، لہٰذا یہ لوگ بھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے، اس انجام بس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، یعنی فرش ہوگا، فلور بھی آگ کا ہوگا جہنم کا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ لیکن اس کے برعکس جنت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ لہذا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور یہاں نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ یہ مکی قرآن ہے، مکی دور ہے، ابھی نہ نماز فرض ہوئی نہ دیگر شریعت کے احکامات فرض ہوئے، لہٰذا نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ تو مکی دور میں اصل میں کیا تھا کہ وہ ایمان کی کیفیت، ایمان کی قبولیت کا معاملہ، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر جو کلمے کے تقاضے ہیں خاص طور پر مکی دور میں، دین کی دعوت، استقامت، اور جو بھی ریٹیلیشن جو ہے وہ نظام باطل کی طرف سے آئے اس پر صبر اور برداشت کا معاملہ، ڈٹے رہنا، یہ وہ نیک اعمال تھے کہ جو کہ مکی دور میں ہو رہے تھے۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی جان پر تکلیف نہیں ڈالتے، مکلف اس کو نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیھا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے ہیں کہ جو کہ قدورت ہیں وہ کھینچ لی، تجری من تحتہم الانہار، اور ان اہل جنت کے نیچے دامن سے جنت کے وہ نہریں بہتی ہیں, اور ان کا ترانہ حمد کیا ہوگا اہل جنت کا, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اور وہ یہ کہیں گے اہل جنت جنت میں پہنچ کر کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرما دی. یعنی یہ جنت تک پہنچانے کی رہنمائی کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب اس راستے مستقیم کی رہنمائی وہ کیا ہے؟ یہ اس ہدایت وہ اس راستے کو نمایاں کرنے والی شے یہ قرآن مجید ہے. جو آگا یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو اہل ایمان وہ ادا کریں گے اہل جنت جنت میں, کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس چیز کی رہنمائی عطا فرما دی کہ ہم جنت میں پہنچ گئے. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے, یہ ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اب ذرا آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا, ہر نیک انسان کی خوبی کیا ہوتی کہ وہ اپنی نیکی پر اتراتا نہیں, اس کے گردن میں سریے نہیں آتے, میں تو اتنا نیک انسان ہوں تعجب گزار ہوں, لہٰذا آج تو سریے آ جاتے ہیں, وہ شہد دیگر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے, من دیگری تو دیگرے والی کیفیت ہو جاتی. لہٰذا ہر نیک انسان کی جو بھی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی پر اتراتا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اس نیکی کو ڈالتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ جو میں نیکی کی ہے یہ اس کو قابل مجھے کس نے بنایا, یہ استطاعت مجھے کس نے دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. لہٰذا یہاں اس جملے میں اہل جنت کے ترانے میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ ہم تو پہنچ نہیں سکتے تھے, یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے اگر تو اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ تو ہے ایک نیک انسان کا طرز عمل. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں کس طرح سے اعمال کی بندے کی قدردانی کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, یہ میرے بندے کی جو بھی سعی اور جہد ہے یہ اس کا جو ہے وہ بدلا ہے. آگے الفاظ آ رہے ہیں, فرمایا کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق, البتہ ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ وہ آئے تھے ہمارے پاس. ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها, اب دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے, انہوں نے اپنے نیکی کا سارا احسان اللہ پر ڈالا کہ اللہ ہدایت ہمیں دی ہے تو ہم یہ نیک اعمال اور جنت تک پہنچ سکیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں قدردانی کیسے کر رہا ہے, ندا انہیں دی جائے گی کہ ان تلکم الجنۃ اورثتموها, کہ تم اس جنت کے جو وارث بنائے گئے ہو وہ اس لیے بنائے گئے ہو, بما کنتم تعملون, باسبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے, تم نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا, دنیا میں کم سے کم پر اکتفا کر کے آخرت کے لیے جو ہے وہ توشہ جمع کیا, دین کی سربلندی کے لیے تم نے اپنا وقت قربانی اور جو بھی مال و دولت ہے وہ لگائی اور اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کی, لہٰذا یہ اس کا صلہ ہے, یہ ہے اللہ کی طرف سے قدردانی. اب اس کے بعد اہل جنت اور ایک اہل جہنم کا مکالمہ ہے, گفتگو ہے کہ جو روز قیامت ہونی اس کو پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جنت والے اس دن اہل جہنم کو دوزخیوں کو پکاریں گے, ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, اہل جنت کہیں گے اہل جہنم سے کہ بھائی ہم نے تو یقیناً جو ہم سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس دنیا میں میری مانو گے تو اللہ کی رضا اور جنت تمہیں میں دوں گا, تو آج تو اللہ نے سے جو ہم سے وعدہ کیا تھا, ہمارے رب نے جو سچا وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا. فہل وجد تم ما وعدہ ربکم حقا, تو وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے اہل جنت کہ تم سے جو تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو سچا پا لیا؟ قالوا نعم, تو وہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں. فأذن مؤذن بینہم, تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار لگائے گا کہ اللعنت اللہ علی الظالمین, کہ ظالموں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو, وہ رحمت سے دور کر دیے گئے. اور یہ ظالم کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہ کہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا, اور اللہ کے دین اس کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں, ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون, اور وہ آخرت کے منکر تھے. وبینہما حجاب, یہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا, ایک پردہ ہوگا, اور یہ پردہ اس کی وضاحت سورہ حدید میں آتی ہے کہ جب وہ پل صراط سے اہل ایمان اپنے نور ایمان نور عمل کی روشنیوں میں گزر جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے, تو بہرحال ایک درمیان میں ایک دیوار اہل جہنم اور اہل جہنم جنت کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اور یہ اعراف جو ہے وہ کہتے ہیں نمایاں جگہ کو, بالکل اونچی جگہ. تو تو اس میں جو رائے ہیں جس پر اتفاق مفسرین کا ہوا ہے وہ یہ کہ یہ جو اصحاب آراف ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اس اونچی دیوار پر اونچی جگہ پر ہوں گے, نہ یہ اہل جہنم میں ہوں گے نہ اہل جنت میں ہوں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا نیکیوں کا اور بدیوں کا پلڑا بالکل برابر ہو گیا ہوگا, بالکل برابر نیکیوں اور بدیاں بالکل برابر ہو گئی ہوں گی, اور یہ ویٹنگ پوزیشن پر ہوں گے کہ آیا ان کو کہاں داخل کیا جائے, اور یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. اب یہ اتنی نمایاں پوزیشن پر ہیں اوپر آراف پر, تو لہٰذا اب یہ اہل جنت کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں, اہل جہنم کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا تذکر آ رہا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب, اور ان کے درمیان ایک حجاب ایک پردہ ہے, وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اور آراف پر کچھ یعنی نمایاں جگہ کچھ لوگ ہوں گے, اور یعرفون کل بسیماہم, وہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے, یعنی اہل جنت کو بھی پہچان لیں گے اہل جہنم کو بھی پہچان لیں گے, پیشانی سے پہچان لیں گے. کیا مطلب ہے کہ اہل جنت جس طرح سے الفاظ بھی آتے ہیں قرآن مجید میں کہ وجوہ یوم اذ ناظرہ, کچھ چہرے وہاں پر بڑے روشن ہوں گے چمکتے دمکتے ہوں گے, یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان چہروں میں ہمیں شامل فرمائے اہل جنت کے چہرے, اور کچھ چہرے وجوہ یوم اذ باسرہ, کچھ چہرے وہ باسی پن ان پر چھارا ہوگا, سیاہی ہے کہ جو کہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں وہ اس کی جو بھی وبال ہے اس کی سیاہی ان پر چھاری ہوگی. تو یہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے. ونادا اصحاب الجنہ, اور جنت والوں کو یہ اصحاب آراف پکاریں گے کہ ان سلام علیکم, سلوٹ کریں گے ان کو کہ سلام ہو تم پر, لم یدخلوها وهم یطمعون, اور یہ اصحاب آراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ اس کے امیدوار ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اب یہاں الفاظ آپ نوٹ کریں, فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف, یعنی یہ ہے کہ وہ جب جہنم والوں کی طرف وہ دیکھیں گے, یعنی وہ خود نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ وہ جہنم کی طرف دیکھیں, ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی ان کی طرف. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ جو وہ مت کیجئے گا. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم, اور پکاریں گے آراف والے ان آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے, یعنی اب وہ اہل جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو پہچان رہے ہیں, ان کی بدعمالیوں اور گناہوں کی سیاہی ان کے چہروں پر آیا ہے. قالو, اور وہ کہیں گے کہ ما اغنا انکم جمعکم وما کنتم تستکبرون, وہ کہیں گے کہ بھئی تمہیں تو کچھ نہ فائدہ دیا تمہارے جتھے نے, تم تو بڑا اس پر گھمنڈ کرتے تھے کہ یہ ہمارے اولیاء اور فلاں فلاں ہمیں بچا لیں گے روز قیامت, تو تمہارا جتھا تو آج کچھ کام نہیں آیا, اور جو تم تکبر کرتے تھے اس کی وجہ سے بھی تم آج اس ذلت میں پڑے ہو. احا اولائے لذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ, اور کیا اب یہ وہی لوگ ہیں اہل جنت کہ جن کے بارے میں تم اہل جہنم جو ہے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا, ان کو اپنی رحمت میں نہ پہنچائے گا. لہٰذا یہ کہ آج دیکھ لو کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہیں. اب آواز آئے گی, ندا دی جائے گی اصحاب آراف کو کہ ادخلوا الجنہ, کہ تم بھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غم سے دوچار ہوگے. ونادا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ, اب اہل جہنم وہ پکاریں گے اہل جنت کو. بہت ہی حسرت ناک انجام ہے, اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے, جنت جہنم کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اہل جہنم پکاریں گے اہل جنت کو کہ ان افیزو علینا من الماء, کہ بھائی تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی جو ہے وہ بہا دو, ہم اس جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں, ہمیں پانی چاہیے, تھوڑا سا پانی بہا دو. او مما رزقکم اللہ, یا جو اللہ نے تمہیں کچھ رزق دیا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی جو ہے وہ دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما للکافرین, تو اہل جنت جواب دیں گے کہ آج یہ جو بھی رزق ہے یہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, تم نے دنیا مانگی تھی دنیا میں تمہیں یہ سب کچھ مل چکا ہے, آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا, کافروں پر یہ اللہ کا رزق آج حرام ہے. کیوں؟ فرمایا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین ہی کو جو ہے وہ کھیل اور تماشا بنا لیا. تفصیل ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھی ہے کہ کس طرح سے دین کا شریعت کے احکامات کا کھلواڑ یہ ہے کہ جو کہ کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, سیریس دین کو نہیں لیتے تھے, قرآن کے احکامات کو سیریس نہیں لیتے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, اللہ فرما رہے ہیں کہ آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے, نظر انداز کر دیں گے, کہ جیسا کہ انہوں نے دنیا میں آج کی اس ملاقات کو, اس دن کی ملاقات کو, قیامت کو نظر انداز کر دیا تھا, بھلا دیا تھا. مَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور جیسے وہ ہماری آیتوں سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, اور ہم ان کے پاس کتاب لائے تھے, اپنے احکامات لائے تھے. فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر. ہدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور سراسر یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا, اور کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کہا ہوا پورا ہو جائے, یعنی وہ قیامت برپا ہو جائے. یوم یاتی تاویلو, اور جس دن اس کا کہا ہوا پورا ہو جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل, تو وہ لوگ کہ جنہوں نے آج اس دن کو بھلا دیا تھا, وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق, وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول وہ حق بات وہ لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا, تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ آج وہ ہماری جو ہے وہ سفارش وہ کر دیں؟ اور نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, اور یا ہم دنیا میں ایک بار جب وہ لوٹا دیے جائیں کہ تاکہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے نافرمانیاں کرتے تھے. ہم ایک دفعہ ایک ٹرن ہمارے لیے دنیا میں لوٹنے کی ہو جائے تو ہم بھی نیک بن جائیں. قد خسروا انفسہم, بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا. یہ وہ امتحان ہے دنیا کا کہ جس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں, ایک دفعہ جو بھی فیل ہو گیا تو اب وہ سپلیمنٹ دے کے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تو دنیاوی امتحانات میں جو بھی اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, اگر ایک امتحان میں فیل ہو گئے, سپلیمنٹ دیا, آگے جو ہے وہ بڑھ گئے, لیکن دنیا کا امتحان یہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے. اسی میں کامیاب ہونا ہے, اسی میں ناکام ہونا ہے, یہ چوائس ہمارے پاس. فرمایا کہ ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی, اور انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے گم ہو گیا کہ جو کہ وہ جھوٹ کرتے تھے, کوئی ان کو بچانے والا نہیں آیا. اب ازل کا ذکر ہے آگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا, فرمایا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ, اور بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں بنایا یا چھ مراحل میں بنایا. اب اصل میں یہ وہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ ان چھ دنوں کی کیا حقیقت ہے. یعنی دیکھیں, ہم جن چھ دنوں سے واقف ہیں, آج جو بھی سائنس ہمارے سامنے جو بھی باتیں رکھ رہی ہیں کہ یہ دن سے کیا مراد ہے, تو لہٰذا ہم تو زمین کی سورج کے گرد جو بھی گردش ہے, زمین کی سورج کے گرد جو بھی گردش ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ دو طرح کی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. ایک تو ہے وہ روٹیشنری موشن, روٹیشن, کہ یہ زمین اپنے مدار میں جو ہے وہ گھومتی ہوئی جو ہے وہ چل رہی. تو یہ جو ایک روٹیشن ہے زمین کی حرکت, یہ 24 گھنٹے میں پوری کرتا ہے. یعنی روٹیشن جو بھی اپنے مدار میں زمین 24 گھنٹے میں وہ پورا ہوتا ہے, جس کو ہم دن کہتے تھے. پھر اسی طرح سے ایک ٹرانسلیٹری موشن ہے, ٹرانسلیشن ہے سورج کے گرد زمین کی, پورا ایک سرکل لگا رہا ہے. یہ 365 دنوں میں زمین سورج کے گرد جو ہے وہ گردش کرتی ہے, ایک چکر لگاتی ہے. یہ 365 دنوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سال ہے. تو لہٰذا اب یہ جب زمین و آسمان بنے نہیں تھے, کوئی گردش کا معاملہ تھا ہی نہیں, اب یہ چھ دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو لہٰذا اب یہ چھ مراحل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا, چھ دنوں پہ بنایا. واللہ عالم, یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. فرمایا ثم استوى على العرش, اور پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر. یغشی اللیل النہار, اور وہ دن ڈھانکتا ہے رات کو, یعنی دن آتا ہے تو رات جو ہے وہ چلی جاتی. یتلبو حفیظہ, اور اس کے پیچھے دن ہے کہ جو کہ رات کے پیچھے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے. وہ شمس اول قمر اول نجوم مسخرات بے امری, اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے ہیں کہ جو کہ مسخر ہیں. اللہ لہ الخلق والامر, آگاہ ہو جاؤ کہ عالم خلق اور عالم امر وہ دونوں جو ہے وہ اسی اللہ کے لیے. ہم یہ جانتے عالم خلق کیا ہے, یعنی عالم خلق وہ ہے کہ جس میں چیزوں کے بننے میں کچھ ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. جس طرح سے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں, اسی طرح انسان کی تخلیق کے کچھ رفتہ رفتہ مراحل ہیں کہ جو کا چند دنوں میں بچہ ہے کہ جو کہ وہ پورا بنتا ہے. تو لہٰذا یہ عالم خلق ہے. ایک ہے عالم امر, اور عالم امر میں اللہ کا جو کلمہ کن ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, اور وہ اس یعنی شے کے بننے میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ عالم امر ہے کہ جس میں روح ہے اور فرشتے ہیں اور اس طرح کی وہ چیزیں سارے عالم امر سے متعلق ہیں. تو یہ دونوں جو بھی ہیں, عالم خلق, عالم امر, وہ کس کے لیے ہیں؟ حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. تبارک اللہ رب العالمین, اور اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے, تمام جہانوں کا وہ رب, جہان والوں کا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اب اس کے بعد دعا کے آداب ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے, دعا کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادة, یہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. ایک روایت میں آیا کہ الدعاء مخ العبادة, یہ دعا عبادت کا جوہر ہے, اس کا مغز ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کی حضور بج جانے کا نام ہے, اپنی حیثیت کو تسلیم کرنے کا نام. لیکن اس کے آداب کیا ہیں, کیسے مانگی جائے اللہ سے دعا؟ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. دو آداب اس میں شامل ہو گئے جملے میں, کہ اپنے رب کو پکارو, اسے دعا کرو. نمبر ایک تضرعا, تضرع کے ساتھ گر گڑا کر, یعنی رو دھو کر اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے گناہوں کی معافی اس سے طلب کرو, استغفار کرو. وہ خفیہ, اور تنہائی میں اللہ تعالی سے مانگو. یعنی دعا ہے ہی اصل میں جو ہے وہ تنہائی کی. بہت ہی ریئر ہے اللہ کے رسول سے ثابت یہ جو اجتماعی دعائیں ہیں کہ جو کہ ثابت ہیں, لیکن اصل دعا وہ خفیہ, یہ ادب آ گیا کہ وہ تنہائی میں مانگی جائے, تاکہ ضمیر تاکہ تمہیں ٹوکے نا, کہ جب تم اللہ سے تنہائی میں مانگ رہے ہو تو لہٰذا ضمیر کی طرف سے وہ اندر سے باتیں آتی ہیں کہ بھئی تم کتنا عمل کرتے ہو اللہ کے احکامات پر, ضمیر کی طرف سے تاکہ تمہیں کچوکے لگیں. فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین, اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی دعا کا تیسرا ادب ہے کہ دعا میں حد سے نہ تجاوز کیا جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ بد دعا نہ کی جائے, ایسی چیز نہ مانگی جائے کہ جس سے کسی کو جو ہے وہ نقصان ہو, اونچی آواز سے جو ہے وہ دعا نہ کی جائے کہ ڈسٹربنس کا معاملہ زیادہ ہو جائے کہیں. تو لہٰذا یہ سارے احکامات ہیں, آداب ہیں دعا کے حوالے سے. اور چوتھا ادب کیا ہے؟ کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور پھر یہ ہے کہ فساد نہ بچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. دین اسلام کے نفاذ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ زمین کی اصلاح کر دی ہے, اس کا نفاذ کرو اور فسادی بن کر نہ پھرو. مطلب کیا ہے؟ جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو لہٰذا اللہ کی زمین پر اس کی نمائندگی بھی تو صحیح کرو نا, کوئی منہ تو ہو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بھی پھر اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے. ودعوہ خوفا وطمعا, اور اس کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ. اور یہی ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے. اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو, یہ ہے ایمان. لہذا دعا بھی کرو خوف اور امید رکھتے ہوئے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے کس کے؟ احسان کرنے والوں کے. اب اس کے بعد دو حقیقتوں کا بیان ہے. ایک حقیقت ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, اس کے لیے مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. دوسری حقیقت قرآن مجید, اللہ کا یہ کلام ایک زندہ حقیقت, اس کے لیے بھی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. تو پہلی حقیقت کے لیے مثال, فرمایا کہ وہ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, وہی ہے کہ جو اپنی رحمت, یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ وہ بارش, اس سے پہلے ہوائیں ہیں کہ جو کہ بطور خوشخبری اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور یہ منظر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے سوندھی سوندھی ہوائیں ہیں کہ جو کہ ہم تک پہنچتی ہیں, کہ جو ہمیں اعلان کر دیتی ہیں کہ بھئی اب یہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. حتی اذا اقل صحابا فقالا, یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل وہ اٹھا لائیں ہوائیں, سکناؤ لبلد میت, تو ہم نے انہیں پھر کسی مردہ شہر کی طرف جب وہ ہانک دیا, بنجر زمین کی طرف ہانک دیا ان کو. فانزلنا به الماء, اور پھر ہم نے اس سے اتارا پانی. فاخرجنا به من کل ثمرات, اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین سے ہر قسم کے پھل ہیں کہ جو کہ نکالے. لہذا یہ مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک بنجر زمین تھی, بارش کی وجہ سے اس میں ایک زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے, ہریالی آ گئی. لہٰذا یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. اور وہ کیا حقیقت ہے؟ کذالک نخرج الموتا, اسی طرح سے ہم مردوں کو جو ہے وہ نکالیں گے، ان کی قبروں سے جو ہے وہ نکالیں گے روز محشر. لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ پہلی حقیقت ہو گئی، مردوں کو زندہ کرنا قیامت کے دن یہ ہونا ہے. دوسری حقیقت کا بیان کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی، ایک ہدایت نامہ ہے قرآن حکیم کی صورت میں. فرمایا کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، فرمایا کہ پاکیزہ زمین سے اس کا جو سبزہ ہے اس کے رب کے حکم سے وہ پاکیزہ ہی نکلتا ہے. یعنی زمین پاک ہے تو سبزہ بھی جو ہے وہ پاکیزہ نکلتا ہے. والذی خبث، اور جو زمین خراب ہے بنجر ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس سے نہیں نکلتا مگر صرف جھاڑ جھنکار ہی ہے کہ جو کہ نکلتا ہے. یہ بالکل مثال اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، مثال سے اسی بات کو سمجھایا کہ اللہ نے جو علم و ہدایت مجھے جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے اس کی مثال مسلادار بارش کے مانند ہے. اور یہ مسلادار بارش ہے کہ جو زمین پر برسی ہے، تو لہذا اب اس زمین کا ایک حصہ ہے کہ جو کہ بڑا زرخیز ہے. تو لہذا یہ ہے کہ وہ زرخیز زمین اس نے پانی کو جذب کیا اور خوب جو ہے وہ چارہ اگایا، لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں، مثال دیکھیں کہ ایک حصہ زمین کا ایسا ہے کہ جو بالکل سخت ہے، یعنی پانی اس نے اندر جذب تو نہیں کیا لیکن اوپر پانی کھڑا رہا اور لوگوں نے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیا. اور تیسرا حصہ زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بالکل چٹیل ہے، نہ پانی اندر گیا نہ اوپر جو ہے وہ ٹھہرا رہا، بالکل چٹیل. لہذا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل کی جو زمین ہے نا اس کی مثال دی ہے کہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جو واقعتاً قرآن کے احکامات کو اندر ایبزارب کرتے ہیں، اندر کی زمین بھی ان کی جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے ان کی سیرت و کردار میں، ترفو پیدا ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ اس کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علم سے، اس کی روحانیت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سیرت و کردار نصیب فرمائے، اور اس کے لیے بنیادی سورس، پرائم سورس یہ قرآن مجید ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چٹیل زمین سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو محفوظ فرمائے کہ جو واقعتاً قصد قلوبکم والی کیفیت، کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کی جو بھی سختی ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے. فرمایا کہ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اسی طرح سے ہم شکر گزار لوگوں کے لیے اپنی آیتیں ہیں کہ جو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو واقعتاً ان آیات کا فہم نصیب فرمائے. یہاں ہم وقفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب اگلے رکوع سے چھ قوموں کے واقعات ہیں جو بڑی تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. تو یہاں وقفہ کرتے ہیں، چار رکعت میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے اس کی سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ.